عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان: ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. متفق عليه. حضرت انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین خصلتیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر بھی وہ پائی جائیں گی تو وہ ایمان کی حلاوت محسوس کر لے گا. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک ماں سوا سے محبوب ہو، کسی سے ایسی محبت نہ ہو جو محبت اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو. اور دوسری صفت یہ ہے کہ جس کسی سے محبت کرے تو اللہ ہی کے لیے محبت کرے. اور تیسری صفت یہ ہے کہ کفر میں واپس ہونا اس کو ایسے ہی شاخ گزرے، سخت ناپسند ہو، جبکہ اللہ نے اس سے اس کو بچا لیا، جیسے کہ اس کو آگ میں ڈالے جانے سے گھن آتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. آگ میں ڈالا جانا کوئی معمولی بات نہیں. اگر کسی کو یہ خیال پیدا ہو یا وہ محسوس کرتا ہو کہ اس کو آگ میں ڈالا جانے والا ہے، اس کی کپکپی اس کے اوپر طاری ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے اب کیا ہوگا. اللہ نے اس کو آگ سے بچایا تو اب دوبارہ آگ میں جانا اس کو ایسے ہی شاخ گزرے جیسے کہ وہ دنیا میں آگ میں ڈالے جانے کو محسوس کرتا ہے. یہ تین صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں کہ اگر کسی کے اندر ہوں گی تو ایمان کی چاشنی پالے گا، ایمان کی مٹھاس پالے گا. اور اس مٹھاس کا تعلق زبان سے نہیں ہے بلکہ دل سے. دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احساس عطا فرمایا ہے، دماغ کے علاوہ کسی بھی حصہ جسم کو وہ احساس نہیں ہوتا، اور جس کسی کو بھی احساس ہوتا ہے وہ انہی دونوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر یہ دو کام نہ کریں تو آدمی کی حس ختم ہو جاتی. اور یہ بعض ایسے امراض ہوتے ہیں کہ کوئی بھی کیل لگ جائے، زخم لگ جائے، احساس نہیں ہوتا، کوئی رگ دب جاتی ہے، حس مر جاتی ہے. اور یہ رگوں کا پورا جو نظام ہے دوران خون کا، یہ دل سے چل رہا ہے. دل پمپ کرتا ہے رگیں، رگوں کے اندر خون جاری رہتا ہے. کوئی رگ کام کرنا چھوڑ دے اس کا اثر پڑتا ہے کسی بھی جسم کے حصے پر. تو اصل حاکم دل ہے اور دماغ اس کا وزیر اعظم. دل جو حکم دیتا ہے دماغ اس کو نافذ کرتا ہے. دل کا کام حکم دینا اور دماغ کا کام نافذ کرنا. دل کے اندر جو بات آتی ہے دماغ فوراً سوچتا ہے کہ کس طرح اس کا نفاذ کیا جائے، کیا تدبیر کی جائے. تو سب سے زیادہ جو حس ہوتی ہے وہ دل کے اندر ہوتی ہے. اور یہ ایمان کی جو حلاوت ہے اس کا تعلق دل سے. جب یہ ایمان کی حلاوت محسوس کر لیتا ہے آدمی تو دنیا کی ساری کلفتیں اس کے سامنے بے حقیقت ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں اس کے سامنے بالکل ایسی معمولی ہو جاتی ہیں کہ اس کا پہلے شاید تصور بھی اس کے لیے مشکل تھا. حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی زندگی اس کی شاہد عدل ہے. کتنے واقعات، کیسی آسانی کے ساتھ انہوں نے قربانیاں پیش کی، ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، بڑی سے بڑی قربانیاں پیش کی. اس کی تاریخ میں، صحابہ رضی اللہ عنہم کی تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں. یہ قربانی آخر کس طرح انہوں نے پیش کی؟ کیا ان کے پاس جسم نہیں تھا؟ کیا ان کی خواہشات نہیں تھیں؟ کیا ان کی کوئی تمنا نہیں تھی؟ سب کچھ ان کے ساتھ لگا ہوا تھا. انسان تھے, وہ بھی انسان تھے جیسے ہم انسان, جیسے ہمارے اندر خواہشات ان کے اندر بھی خواہشات تھی. فرق اتنا ہے کہ انہوں نے ان خواہشات کو دبا لیا تھا اور ایمان ایسا ان کے دلوں کے اندر اتر گیا تھا کہ اس کا مزہ مل گیا تھا. اور جب وہ مزہ مل جاتا ہے تو پھر کوئی حقیقت کسی مزے کی نہیں رہتی. وہ ہے ایمان کی حلاوت جو اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائی تھی. یہ بڑی نعمت اللہ کی ہے, اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اس روایت میں بیان کیا گیا. تین چیزوں کی مشق کی جائے, اس کی کوشش کی جائے, اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں, مزہ آنے لگتا ہے. اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت, کسی سے وہ محبت نہ ہو جو محبت اللہ سے ہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. مستقل یہ باب گزر چکا, اللہ سے محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز کیا, بات عرض کی گئی تھی وہاں پر کہ حقیقت میں یہ ایمانی محبت ہے, عقلی محبت ہے. اور یہ عقلی اور ایمانی جو محبت ہوتی ہے یہ مضبوط اور پائیدار ہوتی ہے. بعض مرتبہ طبعی محبتیں ٹوٹ جاتی ہیں, لیکن ایمانی اور عقلی محبت جس کی بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں وہ کبھی نہیں ٹوٹتی. وہ محبتیں سوچ سمجھ کر قائم کی جاتی ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کب ہوگی؟ جب آدمی سوچے گا, آدمی اپنی عقل کا صحیح استعمال کرے گا, ان حضرات کے احسانات کس قدر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کو کیا دیا؟ جو کوئی دین و شریعت ہمیں حاصل ہے وہ سب کہاں سے ملا؟ اور اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے, رب کائنات ہے, رب العالمین ہے, ہماری ساری ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے, ماں باپ سے زیادہ شفیق ہے, جس کی محبت کا عالم یہ ہے کہ اس نے خود اعلان فرمایا کہ محبت کے 100 حصے فرمائے, 99 حصے اپنے پاس رکھے اور 1 حصہ ساری دنیا میں تقسیم فرمایا. جس خالق و مالک کی محبت کا یہ عالم ہو, اس سے خود ایک بندے کو کیسی محبت ہونی چاہیے؟ کیسے کیسے بچاتا ہے, لمحے لمحے بچاتا ہے. ایک لمحے بھی اگر اس کی نظر پھر جائے تو آدمی کہاں سے کہاں پہنچ جائے. واقعات پیش آتے ہیں, جب فیصلہ ہو جاتا ہے کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام اور ایسی محبت اس کی اپنے بندوں کے ساتھ, وہ نہیں چاہتا کہ کوئی بھی جہنم میں جائے. لیکن اگر کوئی آمادہ پیکار ہی ہو, تہی کر لے کہ ہمیں جہنم میں جانا ہے, تو اس کو کون روک؟ اس نے تو جنت کے جانے کے سارے اسباب فراہم کر دیے. اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے راستہ بتا دیا, راستوں پر چلنا کس طرح آسان ہو جائے گا اس کے نسخے بھی بتا دیے. کوئی کسر نہیں چھوڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے, ان کی نجات کے لیے, جنت میں ان کے جانے کے لیے جو اسباب ہو سکتے ہیں ان اسباب کو بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب تو کام بندوں کا ہے, وہ نہیں جانا چاہتے, تو اللہ کی کس قدر عنایتیں ہیں بندوں پر. ان کا جب تصور کرے گا آدمی, غور کرے گا, ان کا مراقبہ ہوگا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا ہو, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو. کس قدر آپ بے چین رہتے تھے امت کے ایک ایک فرد کے لیے, کس طرح تڑپتے تھے. قرآن مجید گواہی دیتا ہے, بار بار اس کا ذکر ہو چکا. یہ جب باتیں آدمی سوچے گا, اس کا مراقبہ کرے گا, تو اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا ہو. اور یہ محبت ایسی ہے کہ جتنی زیادہ یہ محبت پیدا ہوگی, آگے کے جو دو اور باتیں بیان کی جا رہی ہیں, جو صفات ہیں, وہ دونوں آسان ہو جائیں گے. اگر یہ کہا جائے کہ ان دونوں صفات کی بنیاد یہ پہلی صفت ہے, اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت, زبان سے کہنا بہت آسان. ہر آدمی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, اس میں شبہ نہیں کہ زبان سے کہنا بھی سعادت, اس کا اظہار بھی سعادت, اس کے مطابق جو کوشش کی جا رہی ہے وہ کوشش بھی سعادت ہے. لیکن تنہا یہ مظاہرہ کافی نہیں ہے, اس کے لیے آدمی اپنے دل کو ٹٹولنے کی کوشش کرے, اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی کوشش کرے کہ حقیقت میں یہ محبت ہے یا نہیں. محبت آدمی جس سے کرتا ہے اس پر فدا ہوتا ہے, اس کی ایک ایک چیز پر قربان ہونا چاہتا ہے, نقل کرتا ہے, اس اچھی لگتی ہے وہ چیز اس کو. اب دیکھیں کہ وہ کتنا زیادہ متبع ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اتباع میں جتنا وہ آگے ہوگا, فائق ہوگا, اس بات کی علامت ہے کہ یقیناً اس کے اندر محبت ہے. محبت ہوتی, جب محبت ہوتی ہے تبھی آدمی پیروی کرتا ہے, اس کی چال ڈھال اختیار کرتا ہے. تو یہ محبت صرف زبانی نہیں ہوتی بلکہ اس کا تعلق دل کی گہرائیوں سے ہوتا ہے, اور جب دل کی گہرائیوں میں یہ محبت ہوتی ہے تو وہ آدمی دکھاتا نہیں ہے, وہ دکھتی ہے. اس کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اس کی چال ڈھال سے, اس کے طور طریق سے, اور زندگی کے ایک ایک شعبے میں اگر آپ جھانک کر دیکھیں تو وہاں سے آپ کو نظر آئے گا کہ وہ یقیناً محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محبت پھوٹتی ہے اس کے ایک ایک عمل سے, پھوٹتی, بے چین ہو جاتا ہے. کوئی کام بھی جب سنت کے خلاف دیکھتا ہے بے چین ہو جاتا ہے. کیوں بے چین ہو جاتا ہے؟ اس لیے بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کو جس سے محبت ہے, جب اس سے ہٹ کر کوئی راستہ اس کو نظر آتا ہے تو اس کو چیز اچھی نہیں لگتی, اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہو جاتی ہے. اللہ کی محبت, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نمبر ایک پر ہے, سب سے پہلی اور بنیادی چیز. حلاوت ایمانی پیدا کرنے کا بہترین جو نسخہ ہے, اس نسخے کا جو جز اعظم ہے, سب سے بڑا جو جز ہے, وہ جز یہی بنیاد ہے, اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ما سوا سے زیادہ. اور اس کا عام طور سے آپ دیکھیے, ایسے موقع آتے ہیں اندازہ ہو جاتا ہے. اب شادی بیاہ کا مسئلہ آیا, اب دیکھنا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اور ہمارے گھر کی چاہت کیا ہے, ہمارے یہاں رسم و رواج کیا ہے, لوگوں کا کہنا کیا ہے. اب یہ تقابل ہے, مقابلہ. ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حکم ہے, اور دوسری طرف کیا ہے, دوسری طرف رسم و رواج ہے, اپنی چاہتیں ہیں, اپنی خواہش ہے. یہ جو مقابلہ ہوتا ہے, یہاں پتہ چلتا ہے کس کی محبت زیادہ ہے. اگر اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو یقیناً کس کی بات چلے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلے گی. آپ فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن, کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. اور ہم اپنے رواج کے مطابق یہ چاہتے ہیں کہ خوب خرچ کریں تاکہ ناک اونچی ہو. ناک اونچی کرنے کے جو طریقے ہم نے اپنی طرف سے اختیار کر رکھے ہیں, تجویز کیے ہیں, یہ تو مسلمانوں کی ناک خاک میں ملا رہے ہیں, مسلمانوں کی ناک خاک آلود کر رہے ہیں, رگڑ رہے ہیں خاک میں. بے عزتی انتہائی درجے میں, ذلت انتہائی درجے میں کیوں ہو رہی؟ اس لیے کہ عزت کا راستہ چھوڑ دیا. عزت تو اللہ کے لیے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. تو یہ تقابل ہوتا ہے, اس تقابل کے وقت پتہ چلتا ہے کہ محبت کس کی زیادہ ہے. لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ طبعا لما جئت بہ, تم میں کوئی بھی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر لے جس کو میں لے کر آیا ہوں. یہ تقابل ہے. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو, اور اس کا مظاہرہ, وہ چیز دل کے اندر سے پھوٹے, عمل میں دل سے چل کر آئے, اوپر سے نیچے نہ جائے, نیچے سے اوپر آئے. بہت فرق ہوتا ہے دونوں چیزوں میں. جو چیز اوپر سے نیچے جاتی ہے اس کا اعتبار زیادہ نہیں ہوتا, جو چیز نیچے سے اوپر آتی ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے, وہ آگے بڑھتی ہے. ایک بیج زمین کے اندر موجود ہے, جب وہ نیچے سے کوپل اس کی پھوٹتی ہے اور پھر وہ درخت بننا شروع ہوتا ہے تو ایسا شاندار درخت بن جاتا ہے, پھلدار درخت بن جاتا ہے کہ اس سے نہ جانے کتنے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. اس کا اعتبار ہوتا ہے. جو چیز دل سے چلتی ہے پھر عمل میں آتی ہے, اس کا اعتبار ہوتا ہے. اور جو چیز دل سے نہیں چلتی, صرف عمل میں ہی ہوتی ہے, بالکل قشر کی طرح ہے. جیسے بادام کا آپ دیکھیے چھلکا ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کا مغز ہوتا ہے. قیمت کس کی ہوتی ہے؟ مغز کی ہوتی ہے کہ چھلکے کی ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے چھلکے کی کیا قیمت ہے, کوڑیوں کے مول بکتا ہے وہ, اس میں شبہ نہیں. آج کل تو ہر چیز قیمتی ہو گئی, لیکن دونوں کے اندر کتنا فرق ہوتا ہے. چھلکا کوڑیوں کے مول بکتا ہے اور اس کی جو گری ہے, جو اس کا اصل مغز ہے, وہ کتنا مہنگا ہوتا ہے. تو اصل مغز ہے. تو یہ اعمال جو ہے ان کی بھی ضرورت پڑتی ہے, چھلکے کی بھی ضرورت ہے. اگر چھلکا نہیں ہوگا تو بادام خراب ہو جائے گا, اللہ کا نظام. لیکن اصل مقصود نہیں ہے وہ, اصل تو دل ہے, اصل تو مغز ہے اندر. اگر مغز صحیح نہیں ہے, ایمان صحیح نہیں ہے, نیت صحیح نہیں ہے, اندر کی کیفیت صحیح نہیں ہے, تو صرف قشر ہی قشر ہے. اس قشر سے کیا ملے؟ قشر کی قیمت جب ہے جب اس کے اندر مغز, بادام اگر اندر موجود ہے تو اس کا جو چھلکا ہے وہ بھی قیمتی ہے, تول کے بک رہا ہے. اور اگر معلوم ہوا کہ اس کے اندر کچھ ہے ہی نہیں تو کہیں گے بیوقوف بنانے کے لیے بیٹھے ہو. اصل جو ہے وہ اصل مغز, اور جو اوپر قشر ہے اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے لیکن وہ تابع ہے. تو جو چیز اندر سے چلتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے. اسی طرح جو محبت دل کی گہرائیوں میں پیدا ہوتی ہے پھر اعمال اس کے مطابق ہو جاتے ہیں, اور یہ چیز بڑی قیمتی ہوتی ہے, زندگی بدل جاتی. اور دوسری جو چیز بیان کی کہ یحب المرء لا یحبه الا للہ, کسی سے بھی محبت ہو تو اللہ کے لیے محبت. اس پر کل اور پرسوں بات ہو چکی کہ محبت اللہ کے بندوں سے, ایمان والوں سے, اللہ والوں سے جو ہوتی ہے اس محبت کا فائدہ کیا ہے, اس محبت کا فائدہ کیا ہے, اس کے کیا نتائج سامنے آتے ہیں, اس کی تفصیلات ابھی کل پرسوں ہو چکی ہیں. بہرحال یہ پہلے نمبر کی جو چیز ہے اسی کا گویا کہ تتمہ ہے. جب اللہ سے محبت غالب ہو جائے گی تو جس کسی سے محبت ہوگی اللہ کے لیے ہوگی, اس لیے کہ وہ اصل ہے, بنیاد ہے. اب اس سے جب بات چلی تو ساری محبتیں اس کے تابع ہوں. کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لیے. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ کفر میں لوٹنا ایسا شاق ہو, ایسا سخت گزرے انسان پر کہ جیسے آگ میں ڈالا جانا. آگ بھڑک رہی ہے کہیں پر, گڑھا ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے, اور کوئی اس کو پکڑے, زبردستی پکڑ کے لے جا کر ڈالنے کے لیے وہاں قریب پہنچ جائے, اس کے اوپر کیا بیتے گی؟ چیخے گا, چلائے گا, جو کر سکے گا کرے گا. ایسے ہی کفر کے بارے میں, شرک کے بارے میں آدمی کے اندر ایسی حساسیت پیدا ہو جائے کہ جس طرح آگ میں ڈالے جانے سے اس کے اندر ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اسی طرح کفر میں جانے اور شرک میں جانے سے وہ کیفیت پیدا ہو. اور یہ جب ہی ہوگا جب سچا یقین پیدا ہو. جب سچا یقین پیدا ہوگا کہ کفر و شرک کا نتیجہ جہنم اور ہمیشہ کی جہنم, دو چار روز کی جہنم نہیں ہے اس میں, وہ ہمیشہ کی جہنم. اگر خدا نخواستہ کفر و شرک کی حالت میں کوئی مر جائے تو ہمیشہ کی جہنم. یہ یقین جب پیدا ہو جائے گا تو آخر آدمی کیسے شرک کی طرف جا سکتا ہے, کیسے کفر کی طرف جا سکتا ہے؟ وہ یقین اگر پیدا ہو جائے گا تو آدمی اگر سو رہا ہے خواب میں بھی دیکھ لے گا کہ وہ شرک کر رہا ہے تو اس کی چیخ نکل جائے گی کہ آخر ہمیں کیا ہو گیا, کیا اس کا نتیجہ نکلنے والا. تو یہ جب کیفیت پیدا ہوتی ہے استحضار کی, یقین کی, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ سے سچا تعلق ہے, اور اس کے نتیجے میں ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے. یہ تین صفات یہاں پر بیان کی گئی ہیں. اگر ان کی مشق کی جائے, دل میں ان کا یقین اتارا جائے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ایمان کی حلاوت عطا فرماتے ہیں. اس کے بعد دوسری روایت ہے عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سبعۃ یظلہم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ عز وجل ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ سات طرح کے لوگ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے, جس دن سوائے اس سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. جب سورج سوا نیزے پر ہوگا, جب کھوپڑیاں اس کی گرمی سے پک رہی ہوں گی, اور اس کی ہولناکیاں اور اس کی شدتیں کیا کیا ہوں گی, وہ تفصیلات احادیث میں آتی ہیں. اس دن اللہ تبارک و تعالی یہ سات طرح کے وہ لوگ ہیں جن کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے. کتنی بڑی سعادت و نعمت ہے اللہ کی جس کو بھی عطا فرمائے. وہ سات طرح کے کون لوگ ہیں؟ ان میں سب سے پہلا تذکرہ آپ نے فرمایا امام عادل، وہ امیر، وہ امام، وہ خلیفہ کہ جس کے اندر انصاف ہو. آدمی جب طاقت حاصل کر لیتا ہے تو طاقت کے اندر ایک نشہ ہوتا ہے، اور جب آدمی طاقت کے نشے میں آتا ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے کہ ہم کس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. ظلم ہو رہا ہے، ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب بھول جاتا ہے، اس لیے کہ طاقت کا نشہ ہے. لیکن اگر اس نشے کو کوئی دبانا جانتا ہے اور بادشاہ ہونے کے باوجود، خلیفہ ہونے کے باوجود، طاقت میں ہونے کے باوجود، امیر ہونے کے باوجود وہ پوری طرح سے انصاف اختیار کرتا ہے، انصاف سے کام لیتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور اس کے لیے ایک بڑی نعمت ہے. یعنی ایک اللہ نے اس کو ایک بڑی توفیق عطا فرمائی جو بعض مرتبہ آسان نہیں، اس لیے کہ طاقت کے ساتھ نشہ جڑا ہوا ہے. جب آدمی طاقت میں ہوتا ہے تو نشے میں ہوتا ہے، نشے میں ہوتا ہے تو عقل کام ہی نہیں کرتی اس کی، کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے. لیکن اگر اس طاقت کے باوجود کوئی انصاف سے کام لے رہا ہے تو یہ اللہ کے یہاں بڑا مقبول عمل، بڑا پسندیدہ عمل ہے. اس کو اللہ تعالیٰ عرش الہی میں سایہ عطا فرمائیں گے جب کوئی سایہ نہیں. بڑی فضیلت کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے یہ مقام بھی دیا اور یہ اوصاف بھی عطا فرمائے. ان میں سب سے بڑھ کر حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے واقعات ہیں کہ انہوں نے کس طرح انصاف سے کام لیا اپنے مسئلے میں. بعض مرتبہ اپنے خاندان والوں کے مسائل سامنے آئے لیکن انہوں نے کہیں بھی انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، ایک بڑھیا کھڑی ہوئی کہنے لگی کہ آپ دو دو چادریں کیسے آپ کے جسم پر نظر آ رہی ہیں؟ مال غنیمت جو آیا تھا اس میں بڑی اچھی چادریں آئی تھیں تو سب کو برابر برابر تقسیم کی گئی ہیں، سب کو ایک ایک چادر ملی، یہ آپ کے جسم پر دو دو چادریں کہاں سے نظر آ رہی ہیں؟ غور کیجئے کہ کتنا بڑا اپنے زمانے کا بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو کتنی دنیا کے بڑے حصے کے مالک ہو گئے تھے. انہوں نے جو ان کے ذریعے سے اللہ نے فتوحات کروائیں وہ کوئی چھوٹے سے حصے کے بادشاہ نہیں تھے، خلیفہ نہیں تھے، بہت بڑے حصے کے خلیفہ تھے. اور دنیا سے اس وقت بڑی بڑی غنیمتیں آ رہی تھیں، مال غنیمت آ رہا تھا، اور ان کے پاس جو ان کا کر و فر تھا، جو جلال تھا، لوگ کانپتے تھے ان سے. لیکن ایک بڑھیا کھڑی ہوگا کہہ رہی کہ دو چادریں کیسے نظر آ رہی؟ چاہتے تو کہہ دیتے ارے بڑی بھی کیا ہو گیا، بیٹھ جاؤ، بعد میں بتا دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیسے نرمی کے ساتھ فرماتے ہیں بھائی عبداللہ کھڑے ہو جاؤ جواب دو. عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی ایک چادر میری ہے اور ایک چادر میرے والد کی ہے، میں نے اپنی چادر بھی اپنے والد کو دے دی، اس لیے دو چادریں نظر آ رہی ہیں. یہ ان حضرات کا نظام تھا، ان کے اخلاق تھے، ان کا انصاف تھا، انصاف سے بھی آگے کی چیز تھی. انصاف تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاملہ برابر سرابر ہو گیا یہاں وہاں پر، یہاں تو اس سے بھی آگے کی چیز تھی. چاہتے تو کہہ سکتے تھے کہ بھائی تمہیں کیا حق ہے یہاں پوچھنے کا، بھائی بتا دیں گے تمہیں، یہ کوئی طریقہ ہے کہ مجمع عام میں تم اس طرح کا سوال کر رہی ہو؟ لیکن حضرت عمر غصہ نہیں ہو، ناراض نہیں ہو، بڑی سنجیدگی سے انہوں نے اس کا جواب دیا. تو یہ ان حضرات کا نظام تھا، یہ جو عدل ہے، عدل فاروقی مشہور ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات کو اس باب میں بھی نمونہ بنایا تھا، اور پھر اللہ نے جس کو موقع دیا. بعد میں بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے ہیں اسلام کی تاریخ میں ان کو اللہ نے یہ عدل عطا فرمایا، اس کا حصہ عطا فرمایا. آخر میں ہمارے ہاں اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ اس ملک میں ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کو اللہ نے بڑا دین عطا کیا تھا، دینی سمجھ دی تھی، اور بڑا انصاف ان کی زندگی میں پایا جاتا ہے بادشاہ ہونے کے بعد، انہوں اس کا لحاظ رکھا بڑی حد تک. اور مظفر حلیم گجراتی کے جو واقعات ہیں وہ تو بہت ہی اولیاء اللہ کے سے نظر آتے ہیں. ایسے بادشاہ اسلام کی تاریخ میں بہت سے گزرے جن کے اندر عدل پوری طرح سے آپ کو جلوہ گر نظر آئے گا. اس کے آخری ایک مثال میں آپ کے سامنے عرض کروں، غالباً سلطان مظفر محمود کا واقعہ ہے کہ ایک قریب میں اسلامی مملکت تھی جہاں بادشاہ کمزور تھا کے نتیجے میں غیروں نے حملہ کیا اور قابض ہو گئے. تو اس نے درخواست بھیجی سلطان محمود کے نام غالباً کہ یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اگر آپ ہماری مدد کر دیں تو یہ مملکت بچ جائے گی ورنہ غیروں کے پاس چلی جائے گی. کافروں کے پاس چلی جائے. اس نے وہاں اعلان کیا کہ بھائی ہمارا پڑوسی بادشاہ ہے, ہم سے مدد چاہتا ہے, ہم اس کی ضرور مدد کریں گے, ایمان والا ہے. اور اپنا لشکر لے کر وہ گیا اور قلعہ فتح کیا اس نے. اور فتح کرنے کے بعد اس نے پورا کا پورا وہ قلعہ جو فتح کر چکا تھا اس بادشاہ کے حوالے کر دیا, جو بادشاہ پہلے سے وہاں پر جس کے ہاتھ میں انتظام تھا اس کے حوالے کر دیا. اس کے فوجیوں نے کہا بھی کہ آپ ان کے حوالے کر رہے ہیں, دوبارہ گنوا دیں گے. اس نے کہا نہیں, ہم اس کے لیے نہیں آئے کہ ہم اپنی حدود مملکت میں اضافہ کریں, ہم ان کی مدد کے لیے آئے تھے, ہم نے مدد کر دی اور یہ علاقہ فتح ہو گیا, ان کے حوالے ہم نے کر دیا, یہ بھی ایمان والے ہیں, ہمیں اس کی ضرورت. یہاں تک لکھا ہے کہ بعض فوجی وہ قلعے کے اندر جو جہاں پر بڑے بڑے بعض محلات تھے اور بڑی دولت تھی وہاں جانے لگے تو اسے روکا سب اور کہا کہ تم جاؤ گے تو تمہاری نیت کے اندر فتور پیدا ہو جائے گا, تمہاری نیت کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا, تمہارے منہ میں پانی آنے لگے گا کہ بھائی یہاں تو اتنا خزانہ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو ہمیں اس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے, حالانکہ ہماری یہ نیت نہیں. تو ایسے بادشاہ بھی گزرے, ایسے عادل پرور کیا, اس سے آگے کی بات ہے, ورنہ اس کو حق تھا. وہ کہتا ہے کہ بھائی ہم نے فتح کیا, ہماری فوج نے فتح کیا, ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, آپ یہیں پر سکون کے ساتھ رہیں گے, ہم آپ کو اپنا وزیر اعظم بنا لیں گے, لیکن وہ آسانی چھوڑ دینا تو اتنا آسان نہیں تھا. لیکن اسے پورا وہ قلعہ جو تھا جس کا قلعہ تھا اسی کے حوالے کیا اور دوبارہ اپنی مملکت میں چلا گیا. ایسے واقعات اسلام کی تاریخ میں موجود ہیں, وہ باتیں لوگوں کے سامنے نہیں آتی, لوگ جانتے نہیں. تو امام عادل یہ اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ لوگوں میں سے ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش میں سایہ دیں گے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد فرمایا وہ شاب النشا فی عبادت اللہ عز و جل, اسی میں وہ نوجوان بھی شامل ہے جس کی پرداخت اللہ کی بندگی کے ساتھ, اللہ کی عبادت کے ساتھ. یہ جوانی جو ہوتی ہے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ غلط کاموں کی طرف آدمی جاتا ہے, اس کی زندگی کے اندر توازن پوری طرح سے قائم نہیں رہ پاتا. اگر اس کا دماغ آزاد ہے اور وہ کسی کی تربیت میں نہیں ہے تو اکثر ہی دیکھا گیا کہ پھر وہ آدمی ادھر ادھر بھٹکتا ہے اور اس کی زندگی غلط رخ پہ پڑ جاتی ہے. اگر ایسے حالات میں ایک نوجوان اپنے آپ کو سنبھال کر چلے, ایسا سنبھال کر چلے کہ اس کی زندگی صحیح گزرے, اس کی پرداخت صحیح ہو, غلط کاموں سے بچے, اللہ کی بندگی میں پروان چڑھے, تو اللہ تعالیٰ کو ایسے جوانوں سے بڑی محبت ہے. اللہ کی نعمت ہے جوانی اگر صحیح استعمال میں آ جائے, اور اگر خدا نخواستہ اس کا استعمال صحیح نہ ہو تو یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی کا قدم اپنی جگہ سے ٹل نہیں سکتا جب تک اس سے چند سوالات نہ ہو جائیں. اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ جوانی ہم نے دی تھی, یہ جوانی تم نے کہاں ضائع کی, وہ جوانی تم نے کہاں ضائع کی, سوال کیا جائے گا قیامت میں. اور اگر یہ جوانی کا استعمال صحیح ہو رہا, اللہ نے طاقت دی ہے, اللہ نے ہمت دی ہے, اللہ نے جرات دی ہے, اب اس کا استعمال اگر اللہ کے لیے ہو جائے, اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو جائے, آپ کے مشن کے لیے ہو جائے, آپ کی دعوت کے لیے ہو جائے, کیسی سعادت کی بات ہے کہ جوانی اللہ کی بندگی کے ساتھ پروان چڑھ گئی. تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی سعادت ہے جن کو اللہ کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسی عمر کے مرحلے میں کہ جس میں ہزاروں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں, آدمی سوچتا ہے کہ بھائی یہی تو گھومنے کے پھرنے کے تفریح کے یہ اوقات ہے, اس کے بعد تو بڑھاپا ہے, پھر تو کریں گے ہی عبادت. ایسے وقت میں جب آدمی اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے اور صحیح رخ پر ڈال لیتا ہے تو یہ عبادت اللہ کو بہت پسند. بھائی بوڑھا ہو گیا آدمی, قبر کے قریب پہنچ گیا, عبادت کر رہا ہے, تو اب عبادت نہیں کرے گا تو کیا کرے, اب رہی کیا گیا, اب کچھ رہ گیا تو یہی رہ گیا. حالانکہ یہاں تک آج حالات ہمارے سامنے ہیں کہ آدمی قبر میں پائے لٹکائے بیٹھا ہوتا ہے اور ساری خرافات کرتا ہے, ساری برائیاں کرتا ہے. یہ بھی بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ جو بوڑھے اس طرح کی برائیوں میں لگ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے کہ برائیوں کی سکت نہیں ہے اور اس کے بعد ہی برائیوں میں آمادہ ہے. وہ تو اپنے پڑے رہیں, کہیں اللہ اللہ کریں, اللہ کو یاد کریں, اپنا دھیان اللہ کی طرف لگائیں. اب تو اللہ نے ایسا کر دیا کہ بہت ساری غلط باتوں کی طرف ذہن نہیں جاتا, لیکن اس کے باوجود وہ ذہن لے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے, سخت وبال ہوتا ہے اللہ. اور اس کے مقابلے میں جوان جو ابھی اس حالت میں ہے کہ غلط باتوں کی طرف اس کا ذہن جا سکتا ہے لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے, یہ اللہ کو پسند ہے کہ ہمارا بندہ اپنی خواہش ہماری وجہ سے چھوڑ رہا ہے, اپنے دل کے اندر جو تمنائیں پیدا ہو رہی وہ تمنائیں ہماری وجہ سے چھوڑ رہا ہے. یہ چیز اللہ کو پسند. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ یہی تو سبب ہے. انسان غلطی کر سکتا ہے، فرشتے غلطی نہیں کر سکتے. انسان ہزار بار گر سکتا ہے، فرشتے نہیں گر سکتے. فرشتوں کو اللہ نے وہ مقام نہیں دیا جو مقام انسانوں کو دیا، ان انسانوں کو جو اپنے آپ کو گرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود سنبھالنا جانتے ہیں، جو غلطی کر سکتے ہیں لیکن غلطیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اس کی خشیت کی وجہ سے. صلاحیت ہے برائی کی اور پھر آدمی برائی نہیں کرتا، موقع ہے اور پھر برائی نہیں کرتا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی جو قیمت ہے وہ اس کی قیمت نہیں. جو کر ہی نہیں سکتا بیچارہ برائی تو کیا کرے. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس کی واضح دلیل. سارے اسباب برائی کے موجود تھے، سب کچھ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ نے کیسا ان کی حفاظت فرمائی اور کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو بچایا. اللہ کے اس ان حالات میں آدمی جب اپنے آپ کو بچاتا ہے اس کی قدر ہے، اس کی آگے اس کا ذکر بھی آ رہا ہے. تو جو جوان صلاحیتوں کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، اللہ کی بندگی کے ساتھ پروان چڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے سائے میں عطا جگہ عطا فرمائے. اور پھر فرمایا ورجل قلبہ معلق فی المساجد، وہ انسان کے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے اللہ کو وہ بھی بہت پسند. یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. اگر کسی کو ہم سے محبت ہے اور وہ بار بار ہم سے ملنا چاہتا ہے، ہمارے گھر آنا چاہتا ہے، ایک طبعی بات ہے ہمیں بھی اس سے تعلق ہو، ہمیں بھی اس سے تعلق ہوگا کہ بھائی وہ آدمی ہم سے بڑی محبت کرتا ہے، ہمارے گھر آتا ہے، ہمارے گھر کی کبھی صفائی کرتا ہے، ہمارے گھر کی فکر کرتا ہے، اس کو ایک خاص تعلق ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ تعلق جس کا گھر ہے اس گھر والے کو بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو پسند فرماتے ہیں کہ جس کا دل اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں اٹکا ہوا ہے. ایک نماز ختم ہوئی وہ گیا لیکن دل لگا ہوا ہے کہ بھائی پھر نماز کا وقت آئے گا ہم پھر مسجد جائیں گے. یہاں آتا ہے، مسجد کی صفائی بھی کرتا ہے، اس کا دھیان رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، مسجد کا حق ادا کرتا ہے. مسجد میں اس لیے نہیں آتا کہ آرام سے یہاں سو جائے، بہت ٹھنڈی مسجد ہے، اے سی چل رہا ہے، محض آرام کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ جو حق مسجد کا تھا اس نے وہ حق ادا نہیں کیا. یہ مسجدیں تو ذکر کے لیے ہیں، تلاوت کے لیے ہیں، نمازوں کے لیے ہیں، تعلیم کے لیے ہیں، دین کی باتوں کے لیے ہیں، ہاں اعتکاف کے لیے بھی ہیں. آدمی اعتکاف کی نیت سے اگر سو رہا ہے تو یہ بھی عبادت. اس لیے حکم ہے، بات کہی جاتی ہے کہ جو حضرات رہتے ہیں مسجدوں میں، بڑی ایک طرح سے سعادت ہے کہ وہ اعتکاف کی نیت سے رہیں. اعتکاف کی نیت سے رہیں گے تو ان کا ایک ایک لمحہ عبادت شمار کیا جائے، اور یہ مسجد کا حق ہے، حق ادا کرنے والا وہ شخص شمار ہو. اور اگر اعتکاف کی نیت نہیں ہے، آرام سے سو رہا ہے، تو یہ تو خطرے کی بات ہے. اللہ مسجد کا جو حق اس کے اوپر تھا وہ حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بے ضرورت باتیں کر رہا ہے. مسجد میں باتیں کرنا کیا مسجدیں باتیں کرنے کے لیے؟ مسجد نبوی میں بعض مرتبہ کچھ لوگ تھے باتیں کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے باہر ایک چبوترا بنوا دیا اور فرمایا جس کو باتیں کرنی ہو مسجد کے باہر جائے، مسجد کے اندر کوئی باتیں کرے گا تو کوڑے پڑیں گے اسے. وہ تو جلال بھی تھا اور پوری طرح سے وہ حدود الہیہ کو نافذ کرنے والے تھے. یہ اعلان فرمایا انہوں نے کوئی باتیں کرے گا کوڑا پڑے گا اسے. مسجدیں باتوں کے لیے نہیں. ہم لوگ عجب مزاج یہاں آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، پھر واہی تباہی سب شروع ہو جاتی ہے. باتیں ظاہر ہے جب ہوں گی تو آدمی ہر طرح کی باتیں کرے گا، کبھی غیبت کرے گا، کبھی اور غلط بات زبان سے نکل جائے گی. مسجد کے ماحول میں اگر خدا نخواستہ یہ ناقدری ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا وبال بھی سخت. اللہ کو یہ بات پسند نہیں کہ ہمارا گھر مسجد اور پھر اس میں آدمی جو یہاں پر رہ رہا ہے اس کا حق ادا نہیں کر رہا. تو بھائی مسجدوں میں جو اس کا حق ہے وہ ادا کیا جائے. مسجد کے باہر آدمی جا رہا ہے اور اس کا دل مسجد میں ہو یہ بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ اس کا جسم مسجد میں ہو اور اس کا دل باہر و بازاروں میں لگا ہوا ہے. باتیں بازاروں کی ہو رہی ہیں، غلط باتیں پھر اس کے نتیجے میں زبان پر آ رہی ہیں. اللہ کو یہ پسند نہیں کہ اس کا جسم مسجد میں ہے لیکن دل بازاروں میں. اس کے مقابلے میں جس کا جسم اپنے گھر میں ہے لیکن اس کا دل مسجد میں ہے اللہ کو زیادہ پسند. اور جس کا دل بھی مسجد میں ہے، اس کا جسم بھی مسجد میں ہے، اعتکاف کی حالت میں، یقیناً اللہ اسے محبت فرمائے گا. تو جو شخص ایسا ہو کہ اس کا دل مسجدوں میں لگا رہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش الٰہی میں سایہ دے. اور پھر فرمایا کہ اسی طرح وہ دو لوگ جو اللہ کے لیے محبت کریں، اللہ کے لیے ملے، اللہ کے لیے جدا ہوں، وہ بھی اسی میں شامل ہے. جن کا ملنا, جن کا بات کرنا, جن کا الگ ہونا, سب اللہ کے لیے, محبت ان کی اللہ کے لیے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ان کو بھی اللہ تعالیٰ عرش الٰہی میں سایہ عطا فرمائیں. محبتیں ہوتی ہیں لیکن محبتوں کا رخ صحیح نہیں ہوتا, اس میں نیت درست نہیں ہوتی. اگر اس محبت کی نیت درست کر لی جائے, یہ محبت اللہ کے لیے کی جائے, تو یہ سراپا برکت بن جائے اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو. اور پھر فرمایا وہ شخص بھی اس میں شامل ہے کہ جس کو کوئی عورت جو منصب والی بھی ہو, عزت والی بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو, وہ دعوت بد دے, کسی گناہ کی طرف بلائے اور وہ یہ کہے مجھے اللہ کا ڈر ہے, میں اللہ سے ڈرتا ہوں, وہ شخص بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا. وہ شخص بھی عرش الہی کے سائے میں ہوگا اس لیے کہ اس کے سامنے مواقع ہیں برائی کے, برائی کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں, سارے اسباب موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے اور صرف اللہ کے لیے برائی چھوڑتا ہے. وہ جو قصہ ہے تین آدمیوں کا, جنہوں نے اپنے نیک عمل کا حوالہ دے کر دعا کی تھی اور چٹان ہٹ گئی تھی, ان میں بھی وہ شخص ہیں. چچا زاد بہن جس سے بڑا تعلق, بڑی محبت اس کو تھی, آخری درجے میں جو کسی مرد کو عورت سے ہوتی, دعوت بد اس نے دی اور بیچاری مجبور تھی, اس کی مدد اس نے کی تھی اور اسی شرط پر کی تھی کہ جو پیسے میں دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تم میرے پاس آؤ اور میں جو چاہوں کروں. بیچاری مجبور ہو کر آئی, لیکن جب اس نے برائی کا ارادہ کیا تو اس کی زبان سے ایک بات نکلی کہ بھائی کیا کر رہے ہو, اللہ سے ڈر پیدا کرو, غلط کام مت کرو. وہ اس ہٹ گیا اور اس نے کہا میں اللہ سے میں ڈرتا ہوں اور میں قریب نہیں آؤں گا تمہارا. اور جو پیسے اس نے دیے تھے واپس نہیں لیے, وہ پیسے بھی اس کو دے دیے. اس نے کہا گیا اللہ کا میں نے تیری رضا کے لیے یہ کام کیا ہے, تو چٹان ہٹ جائے. تو چٹان ہٹ گئی, کتنا بڑا کام. بھائیو گناہوں سے دور رہنا یہ تو نیکی ہے ہی, گناہوں سے پوری طرح بچ جانا, قریب ہو کر الگ ہو جانا, یہ اس سے بڑی نیکی ہے. اس لیے کہ آدمی ایسے ڈھلوان پر آ گیا کہ پھر سنبھالنا بڑا مشکل تھا, اس کے بعد بھی اس نے اپنے آپ کو سنبھالا, اپنے نفس پہ کنٹرول کیا. اس کے نفس پہ کنٹرول کرنے میں اس کو اذیت ہوئی, تکلیف ہوئی, لیکن اللہ کے لیے تکلیف اٹھائی اس نے. اللہ کے یہاں یہ بڑی اس کے قرب کا ایک ذریعہ ہے, بڑی نیکی ہے. گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا یہ فی نفسی ایک بڑی عبادت ہے, ایک بڑی نیکی ہے. یہ تنہا معاملہ برابر سرابر کا نہیں ہے کہ آدمی گناہ سے بچ گیا تو اب گناہ نہیں ہوگا. آدمی نے گناہ کے قریب پہنچ کر اپنے آپ کو اس سے بچا لیا تو یاد رکھیے کہ بہت بڑی نیکی اور بڑے ثواب کا کام, اللہ کے اس کا بڑا اجر ہے. تو اسی طرح کوئی بالکل قریب پہنچ گیا برائی کے اور اسباب بھی سارے جمع ہو گئے, لیکن اللہ کا ڈر پیدا ہوا اور اس نے برائی نہیں کی, اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش الٰہی میں سایہ عطا فرمائے. اور پھر فرمایا وہ آدمی جو صدقہ دے اور اس طرح چھپا کر دے کہ داہنے ہاتھ میں کیا دیا ہے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. صدقے جتنے چھپا کر دیے جائیں اتنا ہی زیادہ اللہ کے قرب و رضا کا ذریعہ بنتے ہیں. قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ اگر تم صدقہ چھپا کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے, اور اگر تم علن اعلان صدقہ دے رہے ہو تو یہ بھی تمہارے لیے ٹھیک ہے. ان دونوں کا تذکرہ قرآن مجید میں اس لیے کیا گیا ہے کہ پہلا جو وہ ہے, پہلی جو شکل ہے اس میں حسن نیت کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی صدقہ اللہ کے لیے دے, اس لیے نہ دے کہ دوسرے کہیں کہ بھئی بڑے مخیر ہیں ماشاءاللہ, یا یہ کہ جس کو صدقہ دیا جا رہا ہے اس کو گویا کہ وہ اپنی غلامی میں لینا چاہتا ہے, غلامی کا پٹا لکھوا رہا ہے, صدقہ دینے کے بعد امید لگائے بیٹھا ہے کہ وہ ہماری جوتیاں سیدھی کرے گا, ہماری خدمت کرے گا, ہمارا کام کرے گا. اگر خدا نخواستہ یہ نیت ہے تو صدقہ سب بالکل بیکار ہو گیا. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, صاف کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اپنے صدقوں کو ضائع مت کرو, بالمن والاذى, احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق ماله رياء الناس, جیسے کوئی دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے, دکھانے کے لیے خرچ کرنا پھر احسان جتانا دینے کے بعد, یہ سب صدقوں کو صدقے کو باطل کر دینے والی چیز ہے. لیکن اگر چھپا کر دے رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے, اس طرح چھپا رہا ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا, چپکے سے پکڑا دیا اللہ کے کسی کمزور بندے کو جو ضرورت مند ہے, اللہ کو یہ اس کی ادا بہت پسند. ہاں اگر علل اعلان دے رہا ہے اس لیے تاکہ دوسروں کو ترغیب ہو, ایک مزاج لوگوں کا بنے, یہ بھی ثواب کی چیز ہے, لیکن اس میں نیت خراب نہ ہو. اس میں نیت کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے, اور چپکے سے آدمی دے گا تو نیت کے خراب ہونے کا ڈر نہیں. اور فرمایا کہ ساتواں شخص وہ ہے کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا, جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے, اللہ کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری کرے. تنہائی میں آنسو جاری ہوں یہ اللہ کو پسند ہے. مجمع میں رونا, سب کے سامنے رونا آ جائے, اس میں ریاکاری کا بڑا خطرہ ہوتا ہے, خدشہ ہوتا ہے. اور اگر تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہے, اللہ کے ذکر سے اس کو رونا آ رہا ہے, یہ محبت کی بات ہے, محبت کی حقیقی محبت گویا اس کے اندر موجود ہے. اور یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے عمل, جس کے اندر یہ صفت ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عرش الٰہی کا سایہ عطا فرمائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.